فصل القياس الشرعي هو ترتب الحكم في غير المنصوص عليه على معنى هو علة لذلك الحكم في المنصوص عليه ثم إنما يعرف كون المعنى علة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع وبالاجتهاد وبالاستنباط. مصنف نے گزشتہ فصل میں قیاس کی شرائط ذکر کر دیں بھائی، آپ قیاس شرعی کی وہ تعریف کریں گے، تعریف جو میں آپ کو پہلے بتلا چکا ہوں تعریف کریں گے اور اس کا رکن کے بارے میں بحث کریں گے. یاد رکھو قیاس کا رکن صرف علت متحدہ ہے بھائی، قیاس کا رکن کیا ہے؟ علت متحدہ ہے، اس کے بارے میں بحث کریں گے. تو سب سے پہلے تعریف کرنے لگے ہیں مصنف قیاس کی، تو فرماتے ہیں القیاس الشرعی هو ترتب الحکم فی غیر المنصوص علیہ. قیاس شرعی جو ہے وہ حکم کا مرتب ہونا ہے غیر منصوص علیہ میں، علی معنی، معنی کا ترجمہ کریں وصف سے بھائی، معنی سے کیا معنی ہے بھائی؟ وصف بھائی. وہ حکم کا مرتب ہونا ہے غیر منصوص علیہ میں علی معنی، ایسے وصف کی بنا پر. آگے ہوا علتن آ رہا ہے، یہ صفت ہے جملہ مولانا، کیونکہ جملہ کس کے حکم میں ہوتا ہے؟ نکرہ کے حکم میں. اور معنی موصوف یہ بھی نکرہ، آگے جملہ آیا وہ بھی نکرہ، یہ موصوف صفت بنیں گے بھائی، اس لئے میں نے موصوف سے پہلے ایسا کا لفظ کہا بھائی. تو وہ حکم کا مرتب ہونا ہے غیر منصوص علیہ میں علی معنی، ایسے وصف کی بنا پر. ہوا علتن کہ وہ علت ہو لذلك الحکمی اس حکم کی فی المنصوص علیہ، کس کے اندر؟ منصوص علیہ میں بھائی، منصوص علیہ میں. کیا تعریف کی بھئی انہوں نے قیاس کی؟ کہ غیر منصوص علیہ میں حکم کا مرتب ہونا، منصوص علیہ جس کے بارے میں نص آئی ہو، غیر منصوص علیہ جس کے بارے میں نص نہ آئی ہو. تو منصوص علیہ کیا ہوا؟ وہ اصل ہے. کیا ہے؟ اصل. اور غیر منصوص علیہ کیا ہے؟ فرع. یہ یوں کہیں منصوص علیہ جو ہے وہ ہے مقیس علیہ بھئی. کیا ہے؟ مقیس علیہ، اس پر قیاس کرتے ہیں. اور غیر منصوص علیہ وہ کیا ہے؟ مقیس ہے، یعنی اس کو کیا کرتے ہیں؟ قیاس کرتے ہیں بھئی. تو قیاس کی مصنف نے تعریف کی بھئی، وہ حکم کا مرتب ہونا ہے غیر منصوص علیہ میں علی معنن اے علی وصف، ایسے وصف کی بنا پر جو کہ علت تھا اسی حکم کی، کس کے اندر؟ منصوص علیہ میں، یعنی منصوص علیہ میں یعنی اصل، اصل کے اندر جو وصف حکم کی علت تھا. کیا تھا؟ اصل کے اندر جو وصف حکم کی علت تھا اسی وصف کی بنا پر غیر منصوص علیہ میں، یعنی فرع کے اندر بھی وہی حکم مرتب کرنا بھئی، وہی حکم کیا کرنا بھئی؟ منصوص علیہ، اصل پر ایک حکم لگایا گیا ہے اور اس حکم کی علت کوئی وصف ہے، وہی وصف غیر منصوص علیہ یعنی فرع کے اندر بھی پایا گیا، تو فرع پر بھی ہم نے کون سا حکم لگا دیا؟ وہی منصوص علیہ یعنی اصل والا. صورت سمجھ میں آئی؟ مثلاً بھئی شراب جو ہے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، شراب کو کیا قرار دیا گیا ہے؟ حرام قرار دیا گیا ہے، یہ منصوص علیہ ہے بھئی، اور حکم اس پر کیا ہے؟ حرام ہونے کا. وہ کیا وصف ہے جس کی بنا پر اس پر حرام ہونے کا حکم لگا ہے؟ نشہ آور ہونا. تو شراب کے اندر نشہ آور ہونے کا وصف پایا گیا، اس وصف کی بنا پر اس پر کیا حکم لگایا گیا؟ حرام ہونے کا حکم لگایا گیا. تو نشاور ہونا ایک وصف ہے اصل کے اندر جس کی بنا پر اس پر کیا حکم لگایا گیا ہے، تو گویا یہ وصف، یہ جو نشاور ہونا، یہ علت ہے کس چیز کی؟ حرام ہونے کی. کس چیز کی؟ حرام ہونے کی. آپ اسی وصف کی بنا پر غیر منصوص علیہ میں بھی یہی حکم لگانا، یعنی ایک غیر منصوص علیہ ایک دوسری چیز ہے، اس میں بھی یہی وصف پایا گیا. کس چیز کا؟ کہ وہ بھی کیا ہے؟ نشہ آور ہے. اور نشہ آور ہونے کا وصف یہ تو علت تھا کس چیز کی؟ حرام ہونے کی. تو اس فرا پر بھی کیا حکم لگا دیا جائے گا؟ حرام ہونے کا حکم لگا دیا جائے گا. بات سمجھ میں آئی سب کو بھائی؟ بھائی قیاس کی ایک تعریف میں نے آپ کو پہلے بھی لکھوائی تھی باب کے ابتدا کے اندر بھائی، کہ تادیت الحکم من الاصل الى الفرع بعلت متحدت بینہما بھائی. تو قیاس کی یہ بھی تعریف یہ یاد کر لیں چاہے یا وہ یاد کر لیں. اس تعریف کے ذریعے مصنف نے اپنے مختار مذہب کی طرف اشارہ کر دیا. کس کی جانب اشارہ کر دیا؟ دراصل علماء کے دو گروہ ہیں، علماء میں اختلاف ہے بھائی، دو گروہ ہیں. اختلاف اس چیز میں ہے کہ منصوص آلے میں حکم کیوں ثابت ہوا. تو بعض علماء فرماتے ہیں منصوص آلے میں حکم نص کی وجہ سے ثابت ہوا ہے، اور بعض فرماتے ہیں کہ نص کی وجہ سے نہیں ثابت ہوا بلکہ علت کی وجہ سے ثابت ہوا ہے. کس کی وجہ سے؟ مثلا شراب ہے، شراب پر کیا حکم لگایا گیا ہے؟ حرام ہونے کا. تو بعض علماء کہتے ہیں اس پر یہ جو حرام ہونے کا حکم لگا ہے یہ نص کی وجہ سے، قرآن و حدیث میں چونکہ اس کو حرام قرار دیا گیا ہے اس لیے یہ کیا ہے؟ حرام ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ نص. اور بعض علماء کیا فرماتے ہیں کہ شراب جو اصل ہے اس پر جو حرام ہونے کا حکم لگا ہے وہ نص کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ کس کی وجہ سے ہے؟ علت کی بنا پر ہے، نشہ آور ہونے کی بنا پر. سمجھ میں آیا؟ تو جو علماء فرماتے ہیں کہ منصوص علیہ میں حکم ثابت ہوتا ہے نص کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ نص کی وجہ سے، تو ان کے نزدیک یہ جو علت ہے یہ صرف فرع میں ثبوت حکم پر دلالت کرنے کے لیے ہوتی ہے. علت کس لیے ہے؟ علت کی وجہ سے منصوص علیہ میں حکم ثابت نہیں ہوا بلکہ کس کی وجہ سے ثابت ہوا ہے؟ جی نص کی وجہ سے منصوص علیہ میں کیا ہے؟ حرمت کا حکم ثابت ہوا ہے، ثابت ہوا ہے. اور جبکہ علت کس لیے وضع ہے؟ وہ کہتے ہیں علت اس لیے وضع ہے تاکہ یہ دلالت کرے فرع میں ثبوت حکم پر، تاکہ یہ کس چیز پر دلالت کرے. تو یہ جو نشہ آور ہونے کی علت ہے اس یہ کس لیے وضع ہے؟ تاکہ کوئی غیر منصوص علیہ میں بھی یہ وقت پایا جائے تو اس پر بھی کیا کیا جا سکے، یہی حکم لگایا جا سکے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو منصوص علیہ میں کہتے ہیں یہ علماء کے حکم نص کی وجہ سے ثابت ہوا ہے، اور علت صرف اس بات پر دلالت کرنے کے لیے ہے کہ فرع میں بھی یہ حکم ثابت ہے، فرع میں بھی یہ حکم ثابت ہے. جبکہ وہ علماء جو یہ کہتے ہیں کہ حکم منصوص علیہ میں علت کی بنا پر ثابت ہوا ہے، دوسرا گروہ کیا کہتا تھا بھائی علماء کا؟ منصوص علیہ یعنی شراب کے اندر حرام ہونے کا حکم یہ نص کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ کس بنا پر ہے؟ علت کی بنا پر، یعنی اس کے نشاور ہونے کی بنا پر ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ نص جو ہے وہ صرف پہچان کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ اس نے اس علت کی پہچان کروائی ہے، دراصل اس کے اندر حکم کس کی وجہ سے ثابت ہے؟ علت کی بنا پر. صورت سمجھ میں آئی؟ تو بس آپ یہ یاد رکھیں کہ علماء کے دو گروہ ہیں، بعض علماء کیا فرماتے ہیں کہ منصوص علیہ میں حکم کس کی بنا پر ثابت ہوتا ہے؟ نص کی وجہ سے. اور علت تو صرف کس لیے وضع کی گئی ہے؟ تاکہ وہ دلالت کرے کہ فرع میں بھی یہ حکم ثابت ہے. جبکہ علماء کا دوسرا گروہ کیا کہتا ہے کہ منصوص علیہ میں حکم کس کی وجہ سے ثابت ہے؟ دراصل تو علت کی وجہ سے ثابت ہے، اور یہ نص جو ہے وہ صرف اس علت کی پہچان کے لیے ہے، پہچان کے لیے اس نے بتلایا ہمیں کہ یہ علت ہے بھائی اس کی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو مصنف نے بتلا دیا کہ ان کے نزدیک یہ دوسرے گروہ جو ہے علماء کا ان کا مذہب پسندیدہ ہے، انہوں نے ان کے مذہب کو اختیار کیا. دیکھا کیا فرما رہے ہیں بھائی؟ دیکھیے تعریف سے پتہ چل رہا ہے ہوا ترتب الحکم فی غیر المنصوص علیہ، وہ حکم کا مرتب ہونا ہے غیر منصوص علیہ میں علامان، ایسے وصف کی بنا پر ہوا علت لذلک الحکم، کہ وہ علت ہے اس حکم کی کس میں، پھر منصوص علیہ، تو منصوص علیہ میں بھی یہی وصف کیا ہے، حکم کی علت ہے، تو معلوم ہو ان کے نزدیک کون سے علماء کا مذہب پسندیدہ ہے، دوسرے کا. ثم انما يعرف كون المعنى علتا بالكتاب وبالسنه وبالاجماع وبالاجتهاد وبالاستنباط. ثم انما يعرف، پھر پہچانا جائے گا کون المعنى علتا، اس وصف کا علت ہونا بالکتابی، کس کے ذریعے، کتاب اللہ کے ذریعے، وبالسنت اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، وبالاجماع اور اجماع کے ذریعے، وبالاجتہاد وبالاستنباط اور اجتہاد و استنباط کے ذریعے. اجتہاد و استنباط کا ایک معنی ہے بھائی، یاد سے تفسیری ہے بھائی. تو قیاس کا رکن میں نے آپ کو بتلایا وہ علت متحدہ ہے، صرف ایک ہی رکن ہے اور وہ کیا علت ہے. اب اس علت متحدہ کا پتہ یا تو کتاب اللہ سے چلے گا، یا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے چلے گا، یا اس کا پتہ اجماع سے چلے گا، یا اس کا پتہ اجتہاد و استنباط سے چلے گا. جی یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی. تو کسی حکم کی علت کیا چیز ہے، اس کا پتہ ہمیں، علت کا پتہ ہمیں کس سے چلے گا، یا تو کتاب اللہ سے پتہ چلے گا، یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلے گا، یا اجماع کے ذریعے اس کا پتہ چلے گا، یا اجتہاد کے ذریعے. تو یہ جو علت ہوتی ہے حکم کی، اس کا پتہ ان چار میں سے کسی ایک کے ذریعے چلتا ہے بھائی. آپ ان سب کی مثالیں ذکر کریں گے مصنف بھائی. فمثال العلت المعلومة بالکتاب کثرۃ الطواف، پس مثال اس علت کی جو معلوم ہو کتاب اللہ، جو معلوم ہوئی کتاب اللہ کے ذریعے، وہ کثرت طواف ہے. وہ کیا ہے؟ کثرت طواف ہے. اللہ تعالی قرآن میں فرماتے ہیں بھائی سورہ نور کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لیستأذنکم الذین، چاہیے کہ تم سے اجازت طلب کریں، الذین وہ جو کہ، ملکت ایمانکم جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں. سمجھ میں آئے سورہ نور میں بھائی آیت نمبر 58 میں اللہ فرما رہے ہیں بھائی، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، چاہیے کہ تم سے اجازت طلب کریں وہ جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، یعنی تمہارے غلام اور تمہاری باندیاں. والذین لم یبلغوا الحلم، اور وہ لوگ جو تم میں سے حد بلوغ کو نہیں پہنچے، یعنی جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، ثلاث رات، تین مرتبہ، یعنی تین اوقات میں، تین، اے ایمان والو، چاہیے کہ تم سے اجازت طلب کریں تمہارے غلام اور باندیاں اور تمہارے وہ بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، تین اوقات کے میں بھائی اجازت طلب کریں، من قبل صلاۃ الفجر، صلاۃ فجر سے، فجر کی نماز سے پہلے ایک وقت تو یہ ہوا بھائی. وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور جس وقت تم اتار دیتے ہو اپنے کپڑے دوپہر میں، کیا کرتے ہو جس وقت دوپہر میں اپنے کپڑے، یہ دوسرا وقت ہوا جس میں اجازت لینا ضروری. ومن بعد صلاۃ العشاء، اور نماز عشاء کے بعد، نماز عشاء کے بعد، ثلاث عورات لکم، یہ تین تمہارا وقت تمہارے پردے کے ہیں، ثلاث عورات لکم، یہ تین وقت کیا ہیں تمہارے پردے کے ہیں. لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، اور نہ ہی تم پر اور نہ ان پر کوئی حرج ہے ان تین اوقات کے بعد، بعدہن، ان تین اوقات کے بعد تم پر اور ان پر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے. تا طوافون علیکم ای لی انہم طوافون علیکم، سمجھ میں ہے؟ اس لیے کہ وہ کیا ہے، تم پر کثرت سے آنے جانے، تمہارے پاس کثرت سے آنے جانے والے ہیں۔ کثرت سے طواف کا کیا معنی ہے؟ کثرت سے آنے جانے والا بھائی، اس لیے کہ اس کثرت سے تمہارے پاس آنے جانے والے ہیں۔ بعضکم علی بعض، کوئی کسی کے پاس اور کوئی کسی کے پاس، یعنی ایک دوسرے کے پاس کثرت سے تم آنے جانے والے ہو، یہ آنے جانے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تمہارے لیے بیان کرتے ہیں اپنی نشانیاں یا اپنے احکام۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے غلام اور باندیاں اور تمہارے وہ بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، وہ تمہارے پاس گھروں میں آتے ہوئے اجازت طلب نہ کریں تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ان پر گھر، جب وہ تمہارے پاس گھروں پہ تم آتے جاتے ہیں تو وہ اگر اجازت طلب نہ کریں تو ان پر کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ وہ کثرت سے تمہارے پاس آنے جانے والے ہیں، بار بار آنا جانا پڑتا ہے ان کو۔ تو اب اگر وہ ہر مرتبہ اجازت طلب کریں تو اس میں حرج لازم آئے گا۔ کیا لازم آئے گا؟ حرج لازم آئے گا، بڑی مشکل ہو جائے گی بات۔ تو پھر بھائی صورت سمجھ، لہذا ان کے لیے ان کو اجازت ہے، وہ بغیر اجازت کے بھی آ جا سکتے ہیں، لیکن تین وقت ایسے ہیں کہ ان کے اندر، ان اوقات میں انہیں بھی اجازت لینی چاہیے بھائی، انہیں بھی کیا اجازت، بغیر اجازت کے نہیں آ سکتے، انہیں اجازت لینی چاہیے اس وقت بھائی۔ اور وہ تین اوقات کون سے بیان کیے اللہ تعالی نے؟ ایک نماز فجر سے پہلے کا وقت ہے، اور ایک دوپہر کا وقت ہے، اور ایک عشاء کی نماز کے بعد کا وقت ہے بھائی۔ وجہ اس کی یہ مولانا کہ یہ تین اوقات انسان کے آرام کے ہیں، ان اوقات کے اندر انسان اپنے عام کپڑے اتار کر سونے والے کپڑے پہن لیتا ہے، نیند کے جن میں سوئے گا بھائی وہ کپڑے پہن لیتا ہے، اور اس حالت میں وہ کسی کے سامنے آنے کو کیا سمجھتا ہے؟ برا سمجھتا ہے، اچھا نہیں سمجھتا، کسی کے سامنے اس حالت میں نہیں آتا۔ تو یہ وقت ہے انسان کے آرام کے، لہذا ان تین اوقات کے اندر اگر غلام یا باندیاں یا نابالغ بچے بھی اگر داخل ہونا چاہیں، آنا چاہیں، تو ان کو کیا کرنی چاہیے؟ اجازت لینی چاہیے۔ جبکہ باقی اوقات کے اندر ان سے اجازت کو کیا کر دیا گیا؟ ساقط کر دیا گیا۔ کس لیے؟ دفع حرج کے لیے۔ کس لیے؟ دفع حرج کے لیے، حرج کو دور کرنے کے لیے بھائی۔ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے سب کو؟ یہ مسئلہ بیان ہوا بھائی، یہ مسئلہ۔ تو یہاں پر دیکھیے علت کثرت طواف، کثرت سے آنے جانے کی وجہ سے کیا حکم لگایا گیا؟ دفع حرج والا۔ کس چیز کا؟ معلوم ہوا کثرت طواف علت ہے دفع حرج کی۔ کثرت طواف کیا ہے؟ علت ہے دفع حرج کی۔ جہاں بھی کثرت طواف پایا جائے گا، کثرت سے آنا جانا پایا جائے گا، وہاں کیا حکم لگایا جائے گا؟ دفع حرج کا، حرج کو دور کرنے کا حکم لگایا جائے گا۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اب اسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیاس فرمایا۔ اب بلی ایک درندہ ہے مولانا، بلی کیا ہے؟ ایک درندہ ہے، درندہ، اور جب درندہ ہے تو یہ نجس ہے مولانا، جب یہ نجس ہے تو اس کا لعاب بھی کیا ہوا؟ نجس ہوا، کیونکہ لعاب بنتا ہے گوشت سے اور گوشت ہے نجس، تو لعاب بھی کیا ہوا؟ نجس۔ جب لعاب بھی نجس ہوا تو اب لازمی بات ہے بلی اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے کوئی چیز پڑی اس کو منہ لگا دے پانی وغیرہ ہے یا کوئی, تو اس میں اس کے لعاب کا اثر پہنچے گا, اور لعاب تو ہے نجس, لہذا اس چیز پانی وغیرہ پر بھی کیا حکم لگانا چاہیے, نجس ہونے کا حکم لگانا چاہیے. کیا حکم لگانا چاہیے؟ نجس ہونے کا حکم لگانا چاہیے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث میں ہے, الحرۃ لیست بنجسۃ, بلی نجس نہیں ہے, بلی نجس نہیں ہے, فانھا من الطوافین علیکم والطوافات, اس لیے کہ یہ تم پر بار بار آنے جانے والے طوافین, بار بار آنے جانے والے یعنی غلام, اور یہ بار بار آنے جانے والوں میں سے ہے یعنی انہی کی طرح ہے غلام جو ہیں, والطوافات اور تمہارے پاس جو بار بار آنے جانے والیاں ہیں یعنی باندیاں, کیا مراد ہیں؟ جیسے غلام اور باندیاں کثرت سے آنے جانے والے ہیں, اسی طرح یہ بلی بھی کیا ہے, کثرت سے آنے جانے والے, تو کثرت طواف اس میں بھی پایا گیا, بلی میں بھی کیا پایا گیا, کثرت طواف کی علت پائی گئی بھائی, اس وجہ سے حضور علیہ السلام نے اس کے جھوٹے کو نجس قرار نہیں دیا, اس لیے کہ کثرت طواف کتاب اللہ سے ثابت ہوا کہ کثرت طواف علت ہے کس چیز کی, دفع حرج کی, جہاں بھی کثرت طواف پایا جائے وہاں کیا حکم لگایا جائے گا, دفع حرج والا حکم لگایا جائے گا, یہی علت بلی کے اندر بھی پائی گئی کثرت طواف والی, یہ بھی گھروں میں کثرت سے آنے جانے والی ہے بھائی, بلی کیا ہے, کثرت سے گھروں میں آنے جانے والی ہے, چیزوں میں کثرت سے منہ ڈال دیتی ہے بھائی, تو کثرت طواف کی علت کی بنا پر اب وہی حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے لیے ثابت کر دیا, بلی کے لیے بھی, اور اس کے جھوٹے کو نجس قرار نہیں دیا, اس لیے کہ بلی کے جھوٹے کو اگر نجس قرار دیا جاتا تو بڑا حرج لازم آتا, مولانا بڑا حرج لازم آتا بھائی, بلی تو ہر جگہ پہنچ جاتی ہے, کمروں میں گھس جاتی ہے, برتنوں میں منہ ڈالتی ہے, مولانا ہر ہر برتن میں منہ ڈال دیتی ہے, تو کس کس برتن کو انسان بچا کر رکھتا بلی سے, صورت سمجھ میں آئی, تو بلی کے جھوٹے کو اگر نجس قرار دیا جاتا تو پھر بڑا حرج لازم آتا, لہذا نبی علیہ الصلات والسلام نے حرج کو دفع فرمایا اور حرج کو ساقط کیا اس علت کی وجہ سے جو قرآن سے معلوم ہوئی تھی, اور وہ کیا ہے, کثرت طواف, تو اس بلی کے اندر بھی چونکہ کثرت طواف والا وصف پایا گیا تو اس پر بھی وہی حکم لگایا گیا, کیا حکم, دفع حرج والا, کون سا حکم لگایا گیا, دفع حرج والا, تو لہذا اب اس کے جھوٹے کو نجس قرار نہیں دیا, کیونکہ اس کے جھوٹے کو نجس قرار دیا جاتا تو بڑا حرج لازم آتا, تو اس حرج کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دفع فرمایا, اس کو ساقط فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت طواف کی علت پر کہ یہ گھروں میں کثرت سے آنے جانے والی ہے, لہذا اس کا جھوٹا نجس نہیں ہے, جھوٹا نجس نہیں ہے, صورت سمجھ میں آئی, مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا, دیکھیے اب کتاب کے اندر, فمثال العلۃ المعلومۃ بالکتاب, فمثال اس علت کی جو معلوم ہوئی ہے کتاب اللہ سے, کثرت الطواف, وہ کیا ہے, کثرت طواف ہے یعنی کثرت سے آنا جانا ہے, کثرت سے آمد و رفت ہے, فإنها جعلت علۃ لسقوط الحرج, اس لیے کہ اس کو علت بنایا گیا کس چیز کے لیے, لسقوط الحرج فی الاستیذان, استیذان کا کیا معنی, اجازت طلب کرنا, اذن سے ہے, اذن باب استفاد, لسقوط الحرج فی الاستیذان, استیذان کا کیا معنی, اجازت طلب کرنا, اب یہاں سے ترجمہ آخر سے میں کروں گا, اجازت طلب کرنے میں حرج کو ساقط کرنے کے لیے, ترجمہ سمجھ میں آیا, اجازت طلب کرنے میں جو حرج ہے اس کو ساقط کرنے کے لیے اس کو علت بنایا گیا, فإنها جعلت علۃ, اسے کہ کثرت طواف کو کیا کیا گیا, علت بنایا گیا اجازت طلب کرنے میں حرج کے ساقط کرنے کے لیے. اگر بار بار اجازت طلب کریں گے تو اس سے تو کیا لازم آئے گا؟ حرج لازم آئے گا. تو اس حرج کو ساقط کرنے کے لیے کس چیز کو علت بنایا گیا؟ کثرت ثواب کو علت. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ فی قوله تعالی, اللہ کے اس قول میں, لیس علیکم ولا علیہم جناحم بعدہن طوافون علیکم بعضکم علی بعض, نہیں ہے تمہارے اوپر نہ ان پر کوئی حرج, یعنی تم پر اور ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. بعدہن, ان تین اوقات کے بعد. کون سے؟ ان تین اوقات کے بعد. اور وہ کون سے اوقات ہیں مولانا؟ فجر سے پہلے ہے, دوپہر کا وقت ہے, اور عشاء کے بعد کا وقت, عشاء کی نماز کے بعد کا وقت ہے. طوافون علیکم, وہ کیا ہیں؟ کثرت سے تم پر, تمہارے پاس آتے رہتے ہیں, کثرت سے تمہارے پاس آتے جاتے رہتے ہیں. بعضکم علی بعض, یعنی ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے ہو بھائی. ثم اسقط رسول اللہ, پھر ساقط. تو دیکھا ہے کتاب اللہ سے معلوم ہوا کہ کثرت طواف علت ہے, اور حکم کیا ہے؟ دفع حرج. حرج کو کیا کیا جائے گا؟ دور کیا جائے گا, ساقط کیا جائے گا. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو پھر اب حضور, ثم اسقط رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام حرج النجاسۃ سور الحرۃ بحکم ہذہ العلۃ, پھر ساقط فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سور الحرا, بلی کا جھوٹا, بلی کے جھوٹے کے نجس ہونے کے حرج کو, حرج نجاست سور الحرا, سور الحرا کے نجس ہونے کے حرج کو. تو حضور علیہ السلام نے ساقط فرمایا سور الحرا کے نجس ہونے کے حرج کو بحکم ہذہ العلۃ, اس علت کے حکم سے. فقال علیہ السلام, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الحرۃ لیست بالنجسۃ, بلی نجس نہیں ہے. فإنها من الطوافین علیکم وطوافات, اس لیے کہ وہ تم پر کثرت سے آنے جانے والوں میں سے ہے, وہ تم میں اس پر کثرت سے آنے جانے والوں میں سے ہے. میں نے بتلا دیا طوافین آنے جانے والے یعنی غلام مراد ہیں, اور طوافات کثرت سے آنے جانے والیاں یعنی باندیاں مراد ہیں. تو یہ بھی انہی میں سے ہے کثرت سے آنے جانے والے. تو یہ علت معلوم ہوئی. کیا حکم معلوم ہوئی؟ علت کیا معلوم ہوئی؟ کثرت طواف. اور جہاں بھی کثرت طواف ہوگا وہاں کیا حکم لگایا جائے گا؟ دفع حرج والا حکم لگایا جائے گا. فقاس اصحابنا, پس قیاس کیا ہمارے فقہا نے, جمیع ما یسکن فی البیوتی, ان تمام چیزوں کو جو گھروں میں رہتی ہیں, جو گھروں میں رہنے والے جانور وغیرہ ہیں, ان سب کو کیا کیا؟ اسی پر قیاس کیا. کل فارتی والحیتی علی الحرتی, ان سب کو قیاس کیا ہرہ بلی پر, فارہ چوہا اور حیہ سام. تو قیاس کیا ہمارے فقہا نے ان تمام چیزوں کو جو گھروں میں رہتی ہیں, جیسے چوہا ہے اور سام وغیرہ ہیں, علی الحرتی, کس پر قیاس کیا؟ بلی پر. بعلت الطوافی, کس علت کی بنا پر؟ طواف کی بنا کی علت پر, طواف کی علت کی بنا پر, طواف کی علت کی بنا پر. تو جیسے بلی کے اندر کثرت طواف کی علت تھی, تو اس کے جھوٹے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجس قرار نہیں دیا. اسی طرح یہی علت چوہے سانپ وغیرہ کے اندر بھی ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ بھی عموماً گھروں کے اندر رہتے ہیں, اور کثرت طواف کی علت چونکہ ان میں بھی پائی گئی, تو لہذا ان کے جھوٹے پر بھی فقہا نے کیا حکم لگایا کہ ان کا جھوٹا بھی نجس نہیں ہے. مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا؟ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ, یہ دوسری مثال ہے بھائی. یاد رکھو مسافر اور مریض کو رخصت دی گئی ہے بھائی, وہ رمضان کے روزوں کے اندر، اگر وہ چاہے تو رمضان کا روزہ رکھے، اگر وہ چاہے تو رمضان کا روزہ نہ رکھے، افطار کرے، یعنی روزہ رکھے نہ روزہ رکھے۔ تو یہ کس کو رخصت دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مسافر کو اور مریض کو۔ اور اس کی علت اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ ارادہ فرماتے ہیں آپ کے ساتھ آسانی کا، اور اللہ ارادہ نہیں فرماتے آپ کے ساتھ تنگی کا۔ یعنی اس کی کیا علت ذکر کی گئی ہے، یا رخصت کیوں دی گئی ہے مسافر اور مریض کو؟ ان کی آسانی کے لیے۔ کس کے لیے؟ ان کی آسانی کے لیے بھائی، اس لیے کہ مریض ہے تو اس کو بڑی مشقت ہوگی بھائی، تکلیف ہوگی بھائی، کمزور ہوگا، تو بدنی مصلحت کے لیے اس کو کیا دی گئی؟ آسانی کے لیے اس کو کیا دی گئی؟ رخصت۔ اسی طرح سفر میں ہے تو سفر بھی مشقت والا کام ہے، تو یہاں پر بھی بدنی مصلحت کے لیے، آسانی کے لیے کیا دی گئی؟ رخصت دی گئی، رخصت دی گئی۔ کیونکہ اگر مریض رکھے گا روزہ تو کمزور ہو جائے گا، مسافر رکھے گا تو اس کے لیے سفر کرنا کیا ہو جائے گا؟ مشکل ہو جائے گا بھائی، تو ان کو رخصت دی گئی۔ تو یہ رخصت ان کو کیوں دی گئی؟ ان کی آسانی کے لیے۔ کس کے لیے؟ آسانی کے لیے انہیں یہ رخصت دی گئی، یعنی ان کے مصلحت بدنی کے لیے۔ کس کے لیے؟ مصلحت بدنی کے لیے ان کو یہ رخصت دی گئی۔ اب اس پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اسی علت کی بنا پر آپ فرماتے ہیں کہ اگر مسافر نے رمضان کے دنوں میں کسی اور واجب روزے کی نیت کر لی تو وہ دوسرا واجب روزہ ادا ہو جائے گا۔ مسافر کو شریعت نے کیا دی ہے؟ رخصت، رخصت دی ہے تو ماں، اور یہ رخصت کس لیے دی ہے؟ اس کے آسانی کے لیے، یعنی کہ اس کے کس چیز کے آسانی ہوگی؟ اس کے بدن کے لیے آسانی، یعنی مصلحت بدنی کے لیے اس کو آسانی کرتے ہوئے یہ حکم دیا گیا آسان۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ حکم مصلحت بدنی کی وجہ سے اس کو دیا گیا ہے تو مصلحت اخروی یا مصلحت دینی کی صورت میں بطریق اولا اس کو رخصت حاصل ہوگی۔ مصلحت دینی کے لیے بطریق اولا اس کو کیا ہوگی؟ رخصت حاصل ہوگی۔ اب ایک سب آدمی ہے، سفر کے اندر ہے، اس کو شریعت نے رخصت دے دی، روزہ رکھو یا روزہ نہ رکھو۔ اب اس نے کہا مجھے تو شریعت کی طرف سے رخصت ہے، اچھا موقع ہے، میرے اوپر ایک نظر کا روزہ باقی تھا، منت میں نے مانی تھی، اس کا ایک روزہ میرے اوپر باقی تھا، میں آج وہ رکھ لیتا ہوں۔ تو یہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہ نظر کا روزہ اس کا واقع ہو جائے گا بھائی، نظر کا روزہ واقع ہو جائے گا۔ یا اسی طرح کفارے کا مثلا کوئی روزہ وغیرہ ہے، کفارے کے روزے رکھنا چاہ رہا ہے تو وہ بھی کیا کر سکتا ہے؟ رکھ سکتا ہے، وہ بھی اس پر واجب تھے۔ یا مولانا گزشتہ رمضان کا قضا روزہ اس کے ذمہ باقی تھا بھائی، وہ اس گزشتہ رمضان کے قضا روزے کی نیت کر لیتا ہے تو یہ روزہ واقع ہو جائے گا۔ کیوں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ مسافر کو کیا دی گئی ہے؟ رخصت دی گئی، اور یہ رخصت کس لیے ہے؟ اس کی مصلحت بدنی کے لیے، اس میں اس کے بدن کی مصلحت تھی، فائدہ تھا، تو مصلحت، جب مصلحت بدنی کے لیے اس کو رخصت دی گئی ہے تو مصلحت دینی کی صورت میں بطریق اولا اس کے لیے یہ رخصت ثابت ہوگی۔ مصلحت دینی میں کیا ہے؟ بطریق اولا اس کے لیے یہ رخصت ثابت ہوگی۔ رخصت تھی اس کو بھائی، روزہ نہ رکھے، کس لیے؟ بدنی آسانی کے لیے۔ کس لیے؟ جی بدنی فائدہ ہوگا اس کو۔ اور جب یہ واجب روزہ رکھتا ہے، اس پر ایک روزہ واجب تھا وہ رکھ لیتا ہے، تو اب اس کو دینی فائدہ حاصل ہوا کہ آخرت میں کیا ہوگا؟ سزا سے بچ جائے گا۔ تو جب مصلحت بدنی کی صورت میں اس کے لیے رخصت ہے تو مصلحت دینی کی صورت میں بطریقہ اولا اس کے لیے کیا ثابت ہوگی؟ رخصت ثابت ہوگی۔ لہذا اب اگر کسی اور واجب روزے کی اس نے نیت کی ہے تو وہ واجب روزہ کیا ہے؟ واقع ہو جائے گا۔ مسئلہ سب کو سمجھ میں آیا؟ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور اسی طرح اللہ کا یہ قول ہے، يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اللہ آپ کے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتے ہیں اور وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اللہ آپ کے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں فرماتے۔ بَيَّنَ الشَّرْعُ، شریعت نے بیان کیا، أَنَّ الْإِفْطَارَ لِلْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ، کہ افطار مسافر اور مریض کے لیے، لتیسیر الامر علیہم، ان پر معاملے کو آسان کرنے کے لیے ہے۔ افطار کس لیے؟ مسافر اور مریض کے لیے جو افطار کا حکم ثابت ہوا، یہ کس لیے ہے؟ تاکہ معاملہ ان پر کیا کر دیا جائے، آسان کر دیا جائے۔ لیتمکنوا من تحقیق ما یترجح فی نظرہم، لیتمکنوا، تاکہ وہ قادر ہو جائیں، من تحقیق ما، اس چیز کے ثابت کرنے میں، تحقیق کا کیا معنی؟ اس بات، من تحقیق ما، اس چیز کے ثابت کرنے میں، یترجح فی نظرہم، جو ان کی نظر میں کیا ہو جائے، ترجیح پا جائے، جو ان کی نظر میں راجح ہو جائے۔ بھائی کیا معنی؟ آگے بیان ہے ماں کا، کیا چیز ان کی نظر میں راجح ہو جائے؟ کہتے ہیں، من الاتیان بوظیفۃ الوقت او تاخیرہ الی ایام اخر، یعنی کہ ادا کرنا وقتی وظیفے کو، ادا کرنا یعنی وہ وقتی فرض روزہ جو ہے، یا اس کو ادا کرنا، او تاخیرہ الی ایام اخر، یا اس کو مؤخر کرنا دوسرے ایام تک، دوسرے بھائی، تاکہ اس کو قدرت، ادھر دیکھو بھائی، تاکہ اسے قدرت حاصل ہو جائے، وہ چاہے تو اسی وقتی فریضے کو ادا کر لے اور روزہ رکھ لے رمضان کا، اور اسے رخصت ہے، مرضی ہے، روزہ چاہے تو رکھ لے، اور چاہے تو کیا کر لے، اس روزے کو مؤخر کر دے دوسرے ایام تک۔ صورت سمجھ میں آئی؟ تو ان پر معاملے کو آسان کرنے کے لیے ایسا ہے، لیتمکنوا من تحقیق ما، تاکہ وہ قادر ہو جائیں اس چیز کو ثابت کرنے پر، یترجح فی نظرہم، جو راجح ہو ان کی نظر، یعنی ان کے خیال میں جو بہتر ہو ان کے حق میں وہ فیصلہ کر سکیں۔ اگر ان کو یہ بہتر لگے کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں تو وہ کیا کر لے، روزہ رکھ سکتے ہیں، اور اگر ان کو کیا راجح نظر آئے کہ میں ابھی نہ رکھوں بعد میں کروں، تو جو ان کی نظر میں، فکر میں کیا ہو، راجح ہو، وہ اس پر کیا کر لیں، عمل کرنے پر قادر ہو جائیں۔ لِيَتَمَكَّنُوا مِنْ تَحْقِيقِ مَا، تاکہ وہ قادر ہو جائیں اس چیز کے ثابت کرنے پر، يَتَرَجَّحُ فِي نَظَرِهِمْ، جو ان کی نظر میں کیا ہو، راجح ہو، مِنَ الْإِتْيَانِ بِوَظِيفَةِ الْوَقْتِ، یعنی کہ وقتی وظیفے کو ادا کرنا، چاہے یہ کر لیں، او تاخیر ہی الى ایام اخر، یا اس کو مؤخر کر دیں بعض دوسرے دنوں تک۔ وَبِعْتِبَارِ حَاذَ الْمَعْنَى، اور اسی علت کا اعتبار کرتے ہوئے کہ مسافر اور مریض پر روزہ رکھنا لازمی نہیں ہے، قال ابو حنیفۃ رحمہ اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، المسافر اذا نوا فی ایام رمضان واجباً آخرا، کہ جب مسافر نے نیت کی رمضان کے دنوں میں، واجباً آخرا، کسی دوسرے واجب کی، کسی دوسرے یعنی کسی دوسرے واجب روزے کی، یقع عن واجب آخرا، تو یہ روزہ واقع ہو جائے گا، کس طرف سے، اس واجب آخر سے ادا ہو جائے گا، لِأَنَّهُ لَمَّا ثَبَتَ لَهُ التَّرَخُّصُ، اس لیے کہ جب مسافر کے لیے رخصت ثابت ہو گئی، بما یرجو الی مصالح بدنہ، اس چیز کے ساتھ جو لوٹنے والی ہے اس کے مصلحت بدنی کی طرف، اس لیے کہ جب مسافر کے لیے رخصت ثابت ہو گئی ایسی چیز کے ساتھ جو لوٹنے والی ہے، کس کی طرف، اس کے مصلحت بدنی کی طرف، وہو الافطار، اور وہ کیا ہے، افطار۔ افطار کس طرف لوٹتا ہے، مسافر کی مصلحت بدنی کی طرف، کیوں حکم دیا گیا، اس کی مصلحت بدنی کے لیے، فَلِأَنْ يَثْبُتَ لَهُ ذَلِكَ، تو پس یہ کہ ثابت ہو اس کے لیے ذَلِكَ، وہ رخصت، بھئی ذَلِكَ کس کی طرف اشارہ ہے، رخصت، تو یہ کہ ثابت ہو اس کے لیے وہ رخصت، بیما ایسی چیز، یرجع الی مصالح دینہ، جو لوٹنے والی ہو کس کی طرف، مصالح دینی کی طرف، وہ اخراج النفس عن العہدت الواجبی، اور وہ کیا ہے؟ نفس کو نکالنا ہے، عہدہ کہتے ہیں ذمہ داری کو، واجب کی ذمہ داری سے، واجب کی، وہ اخراج النفس، اور وہ نفس کو نکالنا ہے، عن عہدت الواجبی، واجب کی ذمہ داری سے، تو یہ اس کے لیے یہ ثابت کرنا اولا، یہ کیا ہے؟ اولا ہے. اور وہ کیا ہے دینی مصلحت بھائی؟ بھائی اس پر پچھلے رمضان کا قضا روزہ تھا، جب یہ اس دن روزہ نہیں رکھتا پھر تو بدنی مصلحت ہے، لیکن اگر کیا کر لیتا ہے، وہ پچھلے رمضان کا روزہ رکھ لے گا تو اب کیا ہوگا، اس کا نفس اس واجب کی ذمہ داری سے نکل آیا، اس پر وہ روزہ کیا تھا؟ واجب. یہ اس سے عہدہ برا ہوا یا نہیں ہوا بھائی؟ جی. اب آخرت میں سزا ملے گی اس کی؟ نہیں بھائی. سمجھ میں آیا؟ وہ اخراج النفس عن عہدۃ الواجب، اور وہ نفس کو واجب کی ذمہ داری سے نکالنا ہے، یہ مصلحت دینی. تو جب اس کے لیے مصلحت بدنی کی وجہ سے رخصت ثابت تھی، تو دینی مصلحت کے لیے اس کے لیے رخصت کا ثابت کرنا اولا، یہ کیا ہے؟ اولا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ترجمہ بھی سمجھ میں آیا؟ ترجمہ ذرا مشکل ہے. آ گیا سمجھ میں؟ چلیے بس مولانا، هذا هو الرام، والله اعلم بحقيقة الكلام.